آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ووقت یاد کرو، جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں سے بھی، یتیموں سے بھی، مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھی بھلی بات کرو گے، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگ کے سوا باقی سب اس آیت سے منہ موڑ کر پھر گئے. ایک بات تو یہ بات بہت بنیادی ہے کہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ قرآن بس ایک واقعہ بتلا رہا. قرآن ایک آئینہ ہے، اور ہر آیت میں اور ہر پیغام میں آدمی اپنی تصویر دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا گھرانہ کہاں کھڑا ہے، میرا معاشرہ کہاں کھڑا ہے، بحیثیت مسلمان ایک قوم کے کہاں کھڑی ہے. اب یہ وہ باتیں ہیں جسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم بہت قریب ہو بنی اسرائیلیوں سے، تو یہ ساری باتیں بنی اسرائیل سے بھی کہی گئیں اور ہماری شریعت کے اندر بھی یہی ہے. تورات کے اندر بھی اس کی تلقین تھی تو قرآن میں بھی اس کی تلقین ہے. اگر آج بنی اسرائیل سے شکوہ آئے کہ انہوں نے عہد شکنی کی ہے تو میں کہاں کھڑا ہوں، میرا گھرانہ کہاں کھڑا ہے، میری سوسائٹی کہاں کھڑی ہے، حیثیت مسلمان قوم کے ہاں کہاں کھڑے. تو قرآن آئینہ ہے، اس آئینے میں ہمیں اپنی تصویر دیکھتی رہنی چاہیے ہم کہاں کھڑے. اگر شرک کی ممانعت وہاں تھی تو یہاں بھی ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین وہاں تھی تو یہاں بھی ہے، غریبوں مسکینوں یتیموں کمزوروں کے ساتھ مدد تعاون کا حکم وہاں تھا تو اس کی تلقین یہاں بھی ہے، نماز کا اہتمام زکوٰۃ کی ادائیگی یہ حکم تورات میں تھا تو قرآن میں بھی ہے. لیکن مسلمان کہاں کھڑا ہے آج؟ یا مسلمانوں کے تعلیمی ادارے کہاں کھڑے؟ دیکھیں نا، اس کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. میرا بیٹا ہے وہ کہاں کھڑا ہے، میرا شاگرد ہے وہ کہاں کھڑا ہے، میری بیٹی ہے وہ کہاں کھڑی ہے. تو بتایا کہ ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین سے اچھا سلوک کرو گے. ایک بات تو یہ بتائی کہ اللہ کے بعد بندے پر جس کا سب سے بڑا حق ہے وہ والدین ہے، لیکن اپنی عبادت کا جہاں تذکرہ کیا تو عبادت کی بات آئی، اور جب والدین کی بات آئی تو احسان کا لفظ استعمال کیا. تو بتایا جب والدین جیسی مقدس رشتے کی عبادت نہیں ہو سکتی تو بتائیے پھر کسی اور کی بات ہو سکتی. اس بندے پر اللہ کے بعد کسی کا حق ہے تو ماں باپ کا ہے. جب عبادت میں وہ شریک نہیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، خدمت کر سکتے ہو، انہیں راحت پہنچا سکتے ہو، ان کا کلیجہ ٹھنڈا کر سکتے ہو، ان کو عزت دے سکتے ہو، انہیں احترام دے سکتے ہو، لیکن عبادت ان کی نہیں کر سکتے. تو قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کا حق ہے تو وہاں عبادت کا لفظ ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ.
لیکن ساتھ ہی جہاں والدین کا تذکرہ ہے تو وہاں عبادت نہیں کی، وہاں احسان کا لفظ ہے. تو یہ بتایا کہ اللہ کی ہستی کے بعد اس بندے پہ جو سب سے بڑا حق ہے والدین کا ہے، لیکن والدین بھی عبادت میں شریک نہیں ہے. تو پھر انسان کی پیشانی کسی غیر کے سامنے اور کسی غیر کے سامنے کہاں جھکنے کی اس میں گنجائش ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں قبائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی رعایا اپنے سردار کے سامنے سجدہ تعظیمی بجا لاتے ہیں، تو آپ کا اگر تعظیمی سجدہ بجا لا جائے تو آپ فرمانے لگے میری شریعت میں اگر گنجائش ہوتی عورت اپنے شوہر کے ساتھ یہ معاملہ کرتی، میری شریعت میں سجدہ تعظیمی کی گنجائش نہیں، سجدہ اسی ذات کا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، بس عبادت کا سجدہ بھی اسی کا، تعظیم کا سجدہ بھی اسی کا. تو عبادت جب اللہ کی بات آئی تو کہا اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرنا، اور جب والدین کی بات آئی تو احسان کا لفظ استعمال کیا کہ دیکھو والدین کو اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کرنا کہ ان کی بھی تم عبادت کرنے لگ جاؤ. اس لیے کہ اگر وہ اللہ کی عبادت کے معاملے میں رکاوٹ پیدا کریں تو پھر اس حاکم کی بات ماننی ہوگی جو اس کا بھی حاکم ہے تمہارا بھی حاکم ہے، جو تمہارا بھی حاکم ہے تمہارے والدین کا بھی حاکم ہے، پھر اس کی ماننی ہوگی. جائز کاموں میں بیوی کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی مانے. اب ایک جائز کام آ گیا، ایک طرف ابا کی رائے ہے ایک طرف اما کی رائے ہے، عورتیں محسوس نہ کریں، تو شریعت کا حکم یہ کہ ابا کی مانو، کیونکہ جائز کاموں میں بیوی بھی شوہر کی مانتی ہے تو بیٹے کو بھی باپ کی ماننی ہوگی. جائز کاموں میں، ناجائز نہیں، ناجائز نہیں، جائز کاموں. ٹکراو آ جاتا نا، اب کس کی مانے؟ جائز کام. تو جس طرح اللہ کی نافرمانی بھی ماں باپ کی نہیں مان سکتے، ایسی اگر ماں باپ کے خلاف یا باپ ماں کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا تو ظاہر بات ہے پھر وہاں اطاعت نہیں. تو اس لیے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. والدین کی بات آئی تو الگ الگ انداز اختیار کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے. کافر والدین ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. ہاں اگر وہ شرک کی دعوت دے یا اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے تو پھر ان کی اطاعت نہیں، پھر اس ذات کی اطاعت کرنی جو دونوں کا حاکم ہے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اس اطاعت کی کوئی گنجائش نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. یہ بہت اہم بات ہے. نماز کا وقت ہے، فرض نماز کا وقت ہے. اب یہاں ایک بندے کی طرف سے ضابطہ ہے اور ایک اللہ کا ضابطہ ہے، تو اب نماز کا وقت نکل رہا ہے تو اللہ کی ضابطے کی پیروی کریں گے، بندوں کے بنائے ہوئے ضابطے کی پیروی نہیں کریں گے. فرض نماز پڑھے، ہاں نفل نہ پڑھے بے شک، کام پہ آ جائے، لیکن فرض کی ادائیگی میں اگر کوئی ضابطہ دنیاوی روک رہا ہے تو اس کی نہیں ماننی، اب اللہ کے ضابطے کی پابندی کرنی. نماز، اب نماز. ہم بچہ سا کا ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بچے کا نماز کا وقت نکل رہا ہوتا ہے. وقت نکل رہا ہوتا ہے, دونوں گناہگار ہوتے ہیں. فرمایا وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ بھی. رشتہ دار یہ بھی قرابت دار ہے. سب سے قریب رشتہ ماں باپ کے اعلی درجہ, باپ, دادا, دادی, نانا, نانی, یا والدین کی طرف سے نسبت سے رشتہ داری, بہن بھائی, پھر درجہ بدرجہ رشتہ داروں کا سلسلہ. ان رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکین کے ساتھ. یتیم اسے کہتے ہیں کہ جب بچہ بالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو جائے. ایسا نہیں کہ بالغ ہونے کے بعد بھی یتیم کہیں گے, پھر تو سب یتیم ہیں ہم. یتیم شرعی طور پہ وہ کہلاتا ہے کہ بلوغت سے پہلے اس بچے کے والد کا انتقال ہو جائے, اسے یتیم کہتے ہیں. اور اس کے فضائل, اس کے ساتھ حسن سلوک, اس کے ساتھ ہمدردی, اس کی خدمت, اس کے فضائل. اسی طرح مسکین, مسکین سکون سے, سکون کہتے ہیں مسکین سکون سے, مطلب یہ کہ اس کے پاس گنجائش ہی نہیں کہ اپنی حاجت کے لیے کچھ کر سکے, اپنی ضروریات کے لیے کچھ کر سکے, ایسا مسکین. تو وقول للناس حسنا, اور لوگوں سے بھلی بات کہنا, یہ عہد کس سے لیا گیا؟ بنی اسرائیل سے. میں نے عرض کیا ان کی شریعت کے اندر بھی یہ احکامات ہیں اور ہماری شریعت میں بھی یہ احکامات ہیں. قرآن کی ہر آیت آئینہ ہے, قرآن کا ہر پیغام ایک تصویر دکھا رہی ہے, ایک تصویر دکھا رہا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو. تو فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے بھلی بات کہنا, یہ اچھی معاشرت کا ایک بہت بنیادی اصول ہے. دوست دشمن کے حلقے میں, دوست دشمن کے حلقے میں زبان کا بڑا کردار ہے. اگر یہ غلط استعمال ہو جائے تو دوست دشمنوں کی فہرست بڑھتی چلی جاتی ہے, اگر اس کا استعمال ٹھیک ہو جائے دوستوں کی فہرست بڑھتی چلی جاتی ہے. اچھی معاشرت کا ایک اصول ہے آدمی کا انداز گفتگو اچھا ہو, نرم لہجے کے ساتھ, اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ, اچھے عنوان کے ساتھ. یہ بات تو ایسی ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے, جب ان سے بھی آپ گفتگو کریں تو اچھے انداز سے کریں, حتیٰ کہ دعوت دیں, نصیحت کریں, تبلیغ کریں, تو اس کے اندر بھی یہی ہدایت ہے کہ انداز گفتگو اچھا ہونا چاہیے, خیر خائی ہو, انداز حقیرانہ نہ ہو, اس کی عزت کا احترام کا خیال رکھا جائے. جس درجے کا سامنے آدمی, جس درجے کا, تمہاری گفتگو میں اس کا لحاظ ہو. باپ سے دوسرے انداز میں بات کی جاتی ہے, بیٹے سے دوسرے انداز سے کی جاتی ہے, استاد سے دوسرے انداز میں کی جاتی ہے, ہر شخص کی اس کی عزت کا خیال کرتے ہوئے الفاظ کا انتخاب کرنا, یہ ہے وقول للناس, لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا. تو معاشرتی زندگی کا ایک بنیادی اصول ہے, ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تمہارے گفتگو کا انداز سیکھو, کہ زبان ہی تو مصیبت ہے, انگارے جلاتی ہے, انگارے کینچی کی طرح کاٹتی ہے سارے رشتے, زہر اگلتی ہے زہر. طنز تانا یہ فیشن بن گیا ہے اور اسے کمال سمجھا جاتا ہے، اسے بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. اور بدقسمتی ہے اوپر سے لے کر پورا نظام ہی ایسا ہے، زبان غلط ہو گئی. عربی کا ایک شعر ہے، تیر کے زخم تو بھر جا کرتے ہیں، زبانوں کے زخم نہیں بھرا کرتے. ہمارے گھروں میں بڑی کمزوری ہے اس سلسلے میں. گھر میں ایک زندگی ہوتی ہے نا، معاشرت ہوتی ہے، معاشرت. ایک گھر میں زبان کا استعمال ٹھیک نہیں تو بس اوقات اندر ہی اندر ایک دوسرے کے لیے آگ جل رہی ہوتی، زخم لگے ہوتے، زخم. کیونکہ زبان سے سامنے والے کی عزت مجروح ہوتی ہے، عزت کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، عزت مجروح بھی ہوتی ہے. اور ہر شخص ماں کے پیٹ سے یہ حق لے کے آیا ہے عزت نفس کا. غریب ہے تو کیا ہوا، عورت ہے تو کیا ہوا، بچی ہے تو کیا ہوا، دوسروں کی بیٹی میرے گھر میں آئی تو کیا ہوا، عزت نفس تو اس کا حق ہے نا بھائی. اگر اس گھر میں اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، 40 سال کے اندر بھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھے گی. عزت نفس مجروح کرو، عزت دو گے تو عزت ملے گی نا، احترام دو گے تو احترام ملے گا نا. تو یہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین سے اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں سے بھی، یتیموں سے بھی، مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرنا، زکات دینا. اب دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم سے بھی تو اللہ نے ان چیزوں کا عہد لیا ہے. تو مسلمان کتنے فیصد نمازی ہیں؟ اچھا ہمارے تعلیمی ادارے میں جو بچیاں بچے آتے ہیں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ اور پھر نماز کے بعد زکات دینے والے کتنے؟ اور پھر زکات شریعت کے مطابق دینے والے کتنے؟ پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور اخلاق کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہ ایک آئینہ ہے، اور یہ وہ تمام احکامات ہیں جو پہلی شریعتوں کے اندر بھی موجود تھے، جو ہماری شریعت میں بھی موجود تھے. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. پھر تم تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے. تھوڑے سے لوگوں کے سوا، سبحان اللہ، قرآن بڑے انصاف کی بات کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو انصاف کا پیغام بھی دیتا ہے. بس اوقات ایک جماعت میں اس سے آدمی کو مزاج نہیں ملتا. یہ ساری ایسے، ارے میاں سارے کیوں ایسے ہیں؟ کوئی تو ٹھیک ہوگا، کوئی تو اس جماعت کے اندر غلط جماعت نظریت رکھنے والے کے اندر بھی کوئی ٹھیک بھی تو ہوگا. ہم جب اس کسی دشمنی کرتے ہیں تو سب کو ایک لین میں کھڑا کر دیتے. اب قرآن ان یہودیوں کی مذمت کر رہا ہے لیکن انصاف کے ساتھ، کہا نہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو انصاف پسند بھی ہیں، اگرچہ تھوڑے ہیں، وہ ہیں. لیسوا سواء من اہل الکتاب، سب ایک جیسے نہیں ہیں. اتنی برائیاں، اتنی خامیاں، اتنی ناشکریاں، اتنی بے ادبیاں ان کا ذکر ہے، لیکن کہا نہیں سب نہیں ہیں. تو ہمارے یہاں بھی انصاف نہیں ہوتا. جب کسی جماعت سے، کسی گروہ سے اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کی زد میں اس کا ہر فرد آ جاتا ہے. یہ بھی زیادتی ہے. تو قرآن نے یہ انصاف سکھایا ہے، الا قلیلا منکم وانتم معرضون. واذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم. دیکھتے رہیے اور اپنے آپ کو بھی دیکھیے ذرا. اللہ نے یہ عہد تو بنی اسرائیل سے لیا لیکن یہ حکم ہم سے بھی ہے نا. اگر وہ کوتاہی کر رہے تھے تو آج ہم کہاں کھڑے. دیکھیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ, جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں باؤ گے, یہودی یہودی کا خون نہیں باہے گا, یہ عہد لیا تھا. مسلمانوں سے بھی اللہ نے عہد لیا, مسلمان مسلمان کا خون نہیں باہے گا, یہودی بھی یہودی کو خون بہا رہے تھے اور آج مسلمان بھی مسلمانوں کا خون بہا رہا. یہودیوں میں دو قبیلے تھے, بنو قریظہ اور بنو نذیر, یہ مدینہ میں رہتے تھے اطراف میں, اور دو قبیلے مشرکوں کے بھی تھے, اوس اور خزرج, یہ دو قبیلے تھے. اب اوس کا آپس میں یارانہ تھا قریظہ کے ساتھ, بنو قریظہ یہودیوں کے جو قبیلے کے ساتھ, اور خزرج کا بنو نذیر کے ساتھ تھا, یارانہ تھا. اب ان کی آپس میں تسل چلتی تھی, لڑائی چلتی تھی. اب جب ان کی آپس میں تسل چلتی تو وہ یہودی یہودیوں کے مقابلے میں آتے تو ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے. کوئی ان سے کہتا میاں تورات میں تو یہ حکم ہے نا کہ یہودی یہودی کو نہ قتل کرے, کہتا ہے کیا کر رہے ہیں, دوستی کے بھی تو خیال رکھا جاتا ہے. جیسے آج مسلمان کہتا ہے کیا کریں, اتحاد کا بھی تو خیال رکھنا ہے, نیٹو کا بھی خیال رکھنا ہے. تو آج دنیا میں اگر نیٹو بنتی ہے مسلمانوں کے خلاف تو اس میں مسلمان ملک بھی شامل ہوتے. اگر اسلامی دنیا میں جہاں بھی تباہی ہوتی ہے تو وہ مسلمانوں کی تباہی اکیلے کافر نہیں کرتا, اس کے ساتھ مسلمان بھی کھڑے ہوتے. کوئی ان سے کہہ دے بھائی یہ کیوں کر رہے ہو, میاں دنیا میں معیشت بھی تو چلانی ہے, دنیا کی منڈیوں پہ تک رسائی بھی تو ضروری ہے. یہ جواب ملتا ہے نا. دیکھیے ذرا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ, جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے, وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ, اب اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. یہودی یہودی گھروں سے نہیں نکل, اتنا تنگ کر دیا کہ یہودی گھروں سے نکلے ہوئے مجبور ہو گئے. آج مسلمانوں کے خطے میں اتنے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ ہجرت پہ مجبور ہو گئے, اور جہاں بھی کافر سامنے ہیں پیچھے مسلمان بھی ہیں. مسلمان دشمنی میں, گھروں سے نکالنے میں, قتل کرنے میں مسلمان معاون ہیں. کہیں ان کی فضائیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں, کہیں ان کا ایئرپورٹ استعمال ہو رہا ہوتا ہے, کہیں ان کی فوج استعمال ہو رہی ہوتی ہے, کہیں ان کی دیگر چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ یہودیوں میں جو مرض تھا, بے دینی تھی, وہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی. دیکھیے ذرا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ, جب تم سے یہ عہد لیا گیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے, ثم أقررتم, تم نے اقرار کیا, وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ, اور تم خود اس کے گواہ ہو, تمہاری تورات میں موجود ہے, تمہارا ایمان ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور تورات سچی کتاب ہے, پیغمبر ہمارا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچی بات کر رہے, تم نے اقرار کیا. جیسے ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے پیغمبر کو آخری اور سچا رسول سمجھتے ہیں, لیکن طرز عمل کیا ہے؟ دیکھیے ذرا, تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان, تم اپنی ہی میں سے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. بالکل ایسا ہی جیسے آج ہو رہا دنیا میں, جو مسلمانوں کا دشمن ہے مسلمان ان دشمنوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہوتے, مسلمان ان دشمنوں کے صف میں کھڑے ہوتے اور ان کی مدد کر رہے ہوتے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان. اچھا, تیسری بات بھی اللہ نے ان سے کہی تھی کہ کہیں یہودی گرفتار ہو جائے تو تم فدیہ دے کے پوری قوم اس کو آزاد کروا دے. تین چیزیں کہی تھی, قتل نہ کرنا یہودی کو، گھروں سے نہ نکالنا، اور اگر کروالا یہودی کہیں گرفتار ہو جائے پوری قوم مل کر اس کا فدیہ ادا کرے اور اسے آزاد کروا دے. اب دو حکم تو پورے نہیں کر رہے، تیسرا حکم پورا کر رہے. اگر کوئی یہودی گرفتار ہو جاتا تو لے دلا کر اسے رہا کروا دیتے. تو اللہ فرما رہے بھائی تم بھی عجیب ہو، کتاب کی بعض چیزوں کو مانتے ہو بعض چیزوں کو نہیں مانتے. مسلمانوں تم بھی عجیب ہو، قرآن کی بعض باتوں کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے. عمرہ کر لو گے سود نہیں چھوڑو گے، حج کر لو گے پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھو گے. عید میں سب آ جاؤ گے فجر میں نہیں آؤ گے، حالانکہ فجر کی نماز عید کی نماز سے بڑھیا، وہ واجب یہ فرض. تم بھی عجیب ہو، عمرہ فرض نہیں نفل، وہ بڑے شوق سے کرو گے. پردہ فرض، وہ نہیں کرو گے. نفل کا اتنا اہتمام، فرض کا اہتمام نہیں، بڑا ظلم ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے نا بھائی. وہ اسلام اچھا میٹھا میٹھا جس سے نہ ہماری خواہشات پہ زد پڑے نہ ہمارے مال پہ زد پڑے، وہ اسلام مزہ نہیں آئے گا اس میں جس سے ہماری خواہشات ٹوٹیں مالی مفاد پہ زد پڑے، وہ ہمیں برداشت نہیں. ایسا ہی نا، کسی یہ کہہ تم یہ بچہ پیدا ہوا ہے اذان نہ دو، کبھی ایسا کوئی بچہ پیدا ہوا اذان نہ دی ہوئی ہو؟ کتنا اہتمام ہوتا ہے، کتنا اہتمام. حالانکہ نہ وہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن کتنا اہتمام. کوئی بچہ اس کے بغیر نہیں آتا، ہر ایک اذان اذان اذان. ارے میاں اس اذان کی تو اتنی فکر ہے، تمہیں فجر کی اذان کی فکر نہیں کہ تمہیں اللہ بلا رہا ہے؟ تو یہودی بھی ایسی کرتے تھے، جو میٹھا میٹھا تھا نا ان کی کتاب میں اس میں تو بزرگی دکھانے کے لیے بہت نمایاں ہوتے تھے، بزرگی دکھانے کے لیے بہت نمایاں. اور جس سے ان کی خواہش پہ مفاد پہ زد پڑتا تھا اس سے دستبردار ہو جاتا، اس سے دستبردار ہو جاتا. ساتویں دن بال کاٹنے تو کاٹنے نا، کوئی رہ جاتا ہے کیا؟ کاٹنے تو کاٹنے، کتنا اہتمام ہوتا ہے. نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن کتنا اہتمام ہے. کرنا ضروری ہے، سنت ہے، اچھا کرنا ہے کرنا چاہیے. لیکن جو فرض ہے میاں میری زندگی میں اس کا اہتمام کتنا ہے، اس کا اہتمام کوئی. اس کے بعد یہ روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے، محرم نہیں ہے، محرم نہیں ہے، حج کر رہا ہے، بڑا دل کر رہا ہے حج کرنے کا، روئی جا رہی ہے بےچاری، محرم نہیں ہے حج کرنا ہے. ارے میاں محرم نہیں تجھ پہ فرض بھی نہیں نا، نہیں دل بہت کر رہا ہے. اچھا فرض بھی نہیں ہے، دل بہت کر رہا ہے اس کا جینے کا جانے کا. ہاں اور جو شریعت نے پردہ فرض کرا دیا وہ نہیں کریں گے. فجر فرض ہے اس کا اہتمام نہیں ہے. ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے کرنے جاتے ہیں حج اور نفلی کرنے جا رہے ہوتے ہیں، فرض نہیں ہوتا ان پہ، دوسرا تیسرا چوتھا نفلی حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اور دوران سفر فرض نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. نفل کی خاطر فرض گل. نفل کی خاطر فرض گئے. بڑا اہتمام ہوتا ہے، ہر سال میں نے مدینہ منورہ میں اعتکاف کرنا اور 10 سال سے کر رہا ہے، لیکن کاروبار سارا سود پہ چل رہا ہے. وہ سارا سود پہ چل رہا ہے، ادھر بڑی بزرگی ہے. دیکھو میں ہر سال وہاں, میرا تو بس میرا تو ہوتا ہی رمضان گزرتا ہی وہیں وہیں ہوتا ہوں میں تو, اور بڑا دستخوان بھی لگتا ہے. لیکن آمدنی تم یہ حلال کر لو, یہ فرض ہے, اس کی پرواہ نہیں, اس کی پرواہ نہیں. تو یہ بنی اسرائیلیوں سے جو اس امت کی مناسبت ہے نا, وہ یہی ہے جو وہ کر رہے تھے آج ہم وہ بھی کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ, اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جائے تم اس کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو, یہ کام تم کرتے ہو. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, حالانکہ ان کے گھر سے نکالنا بھی تمہارے لیے حرام تھا, لیکن کیا تم کتاب کی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو, کچھ کا تو مانتے ہو کچھ انکار کرتے ہو. یہ لفظ استعمال کیا وَتَكْفُرُونَ, کچھ تو مانتے ہو کچھ کفر کرتے ہو, حالانکہ وہ کفر نہیں کرتے تھے, مانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ تورات پر ایمان تھا. جیسے ہم بھی ایمان لاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے نا, تو جو کفر کا لفظ استعمال کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی کوئی بہت ہی بری حرکت کرے, آدمی کہتا ہے چل کہیں چمار کہیں کہیں, تو چمار ہے حالانکہ وہ چمار نہیں ہوتا, لیکن محاورے میں آپ اسے کیا کریں چمار کہیں کہیں, تیری حرکت ایسی جیسے کوئی چمار کرتا ہے. اگرچہ وہ کافر نہیں ہے لیکن یہ حرکت اتنی بری ہے, قرآن ان سے کہہ رہا تم نے تو وہ کام کیا جیسے کوئی کافر کرتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا. اب یہ مطلب نہیں کہ اس کی بیوی اس سے چلی گئی اب اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے, اب اس کے ساتھ کوئی معاملہ مسلمانوں کا سا نہیں کریں گے ایک نماز چھوڑنے سے, نہ نہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری حرکت اتنی بری ہے, اتنی بری ہے, اس برائی کے اظہار اس الفاظ سے کیا جا رہا جیسے تم نے کافروں کا عمل کیا, تم نے کافروں کا سا عمل کیا. ایسا کام تو یہودی کرتے ہیں, ایسا کام تو عیسائی کرتے ہیں, وہ نماز نہیں پڑھتے, تم نے وہی کام کر دیا کہ نماز نہیں پڑھی جانتے بوجھتے. تو یہ لوگ تورات پہ ایمان رکھتے تھے, سچا مانتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو سچا مانتے تھے, لیکن عمل بازوں پہ کرتے تھے بازوں پہ نہیں کرتے. جیسے ہمیں ہم کہتے ہیں قرآن سچا ہے لیکن قومی طور پہ ہم قصاص پہ عمل نہیں کرتے, چور کا ہاتھ کاٹنا قومی سطح پہ نہیں کرتے, زادی کو کوڑے مارنا ہمارے ہاں عمل نہیں ہے. کیوں عمل نہیں ہے؟ دنیا کیا کہے گی, زمانہ کیا کہے گا, دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھے گی. ایمان ہے قرآن پر, یؤمنون بالغیب ہے نا بھائی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, شروع میں پڑھتے ہیں نا, اس قرآن میں کوئی شک نہیں, ایمان ہے. ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتی وکتبہ, ہمیں اس کتاب پر ایمان ہے, لیکن عمل کے لحاظ سے یہ کوتاہی ہے, عمل نہیں کرتے. تو وہ بھی عمل نہیں کرتے تھے, فاسق تھے, لیکن اس فسق کے لیے الفاظ ایسے استعمال کیے جیسے انہوں نے کافر ہو گئے. تو قرآن کیا کہتا ہے دیکھو ذرا, اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. کفر کے معنی انکار کر, تم انکار نہیں کرتے تھے, مانتے تھے عمل نہیں کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں, ہم بھی ایسے کرتے ہیں, مانتے ہیں نماز پانچ ہے لیکن فجر نہیں پڑھتے, مانتے ہیں. جو آدمی صرف عید کی نماز پڑھتا ہے, صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے, وہ بھی مانتا ہے پانچ نمازیں فرض ہیں, پڑھتا نہیں. پڑھتا نہیں. ہاں اگر وہ کہتا ہے اسلام میں ہے ہی صرف جمعے کی نماز, ہے ہی صرف چار پانچ, پانچ بھی فجر والی نہیں ہے, بڑی مشکل لگتی ہے, پانچویں ہے ہی نہیں اسلام میں, پھر مسلمان نہیں رہے گا. پھر مسلمان نہیں رہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. اب بتاؤ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو. ان یہودیوں کی رسوائی یوں ہوئی کہ یہ بنو قریظہ والے یہ تو مارے گئے یا گرفتار ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں, اور یہ بنو نذیر والے انہیں گھروں سے نکلنا پڑا اور شام جا کے کہیں ان کو ٹھکانہ ملا, مدینہ منورہ سے انہیں خوار کر کے نکال دیا گیا, رسوا ہو گئے. اور کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ یہ مدینہ سے نکلیں گے, اس لیے کہ معاشی طور پہ اتنے مستحکم تھے اور پورے مدینہ کی آبادی ان کے زیر اثر تھی. علمی لحاظ سے بھی ان کا بڑا ایک جسے آپ کہیں کہ ایک مقام تھا, اور معاشی لحاظ سے بھی ایک مضبوط قوم تھی. کبھی تصور بھی کسی کا نہیں تھا کہ یہ بھی مدینہ سے بھی یوں خوار ہو کے نکلیں گے, لیکن رسوائی آئی. جیسے ہمارے یہاں کوئی تصور تھا کہ امریکہ رسوا ہو کے افغانستان سے نکلے گا, کوئی تصور ہی کر سکتا ہے اس دنیا کے اندر کوئی رسوا ہو کے نکلے گا. تو اللہ بہت بڑے اور اللہ ہی بڑے اور اللہ بہت قدرت والے. جب کسی قوم کی رسوائی رکھ دے تو سارے اسباب و وسائل دھرے کے دھرے رہ جاتے. فرما ذلك الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. وہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیجا جائے گا. وما الله بغافل عما تعملون, اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا. کیا مطلب؟ یہ تمام چیزوں پہ ہم عمل کیوں نہیں کرتے آج؟ ہم صرف اس لیے عمل نہیں کرتے کہ ہمارے ہاں ترجیح دنیاوی زندگی ہے اخروی زندگی کے مقابلے میں. ہم اس کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں, ہم اس کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں, اس کے مفادات, اس کی چیزیں, یہ ہمارے نزدیک زیادہ اہم ہیں. تو کتنی حماقت ہے کہ اس دنیا کی خاطر آخرت کو برباد کرنا. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون, لہذا ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ مسائل ہیں اور یہ وہ احکامات ہیں جو پہلی شریعتوں کے اندر بھی تھی, تورات کے اندر بھی تھے, انجیل کے اندر بھی تھے, اور یہ قرآن کے اندر بھی ہیں. تو گویا کہ یہ آیتیں ہمارے لیے ایک آئینہ ہیں, ہم اپنی زندگی اس آئینے میں دیکھ سکتے ہیں, اپنے گھر کے بچے بچیوں کے بھی دیکھ سکتے ہیں, اپنے معاشرے کے دیکھ سکتے ہیں, اور پورے بحثیت مسلمان قوم کے جو آج اگر رسوائی اور ذلت کے ہم شکار ہیں قومی سطح پہ, تو ہم دیکھیں گے کہ ذلت اور رسوائی تو ہونی ہے. جب اللہ کے احکامات کے ساتھ ہمارا وہ معاملہ ہے جس پر اللہ کی مدد اور نصرت سے محرومی ہے, تو پھر ایسا سلوک ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب. پھر یہ خیال آتا ہے, پھر یہ خیال آتا ہے ہمارے ساتھ ایسا ہے 56 ملکوں کے ساتھ, 55 ملکوں کے ساتھ ایسا سلوک ہے تو کافر تو نماز پڑھتے ہی نہیں, وہ کیوں مزے میں پھر؟ یہ پہلے بھی میں نے اس کا جواب دیا تھا, پہلے بھی میں نے اس کا جواب دیا تھا. جب ایمان لاؤ اور عمل نہ کرو تو سزا اور ہوتی ہے, اور جب ایمان ہی نہ لاؤ تو اس کی سزا کا انداز دوسرا ہوتا ہے. اور میں نے مثال دی تھی کہ دیکھو کورٹ مارشل کس کو ہوتا ہے, جو پہلے ایمان لاتا ہے اس ادارے کے ضابطوں پر اور پھر جب عمل نہیں کرتا کورٹ مارشل ہوتا. اور ایک آدمی جاتا ہی نہیں ہے, ایمان ہی نہیں لاتا, اس کے ساتھ فوری سزا کا معاملہ نہیں ہوگا. تو مسلمان ایمان لاتا ہے عمل نہیں کرتا, تو اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہے, اور جو کافر ہے جو مانتا ہی نہیں اللہ کا, اس کے ساتھ معاملہ دوسرا ہے. سزا کا, جزا کا, بدلے کا, اس کے ساتھ معاملہ دوسرا ہے. اس لیے کبھی بھی مسلمان کو کافر پر قیاس نہیں کرنا چاہیے, اور ان کا آپس میں تقابل نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ بہرحال مسلمان مسلمان ہیں، اگر ایمان کی حالت میں چلا گیا تو ہمیشہ کا جنتی ہے، اور کافر اگر بغیر ایمان کے چلا گیا تو ہمیشہ کا جہنمی. بڑا فرق ہے، بڑا فرق. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، بے شک نے ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، یعنی یہ جو باتیں تھیں نا، یہ تورات میں بھی تھی، بعد میں جتنے رسول آئے ان کی تعلیمات میں بھی تھی، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی سے پہلے آئے، اس کے بعد ہمارے نبی آئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمارے نبی آئے. تو درمیان میں جتنے پیغمبر آئے وہ سب کے پاس یہ ہدایات تھی، حضرت زکریا تھے، حضرت یحییٰ تھے. لیکن ان اسرائیلیوں نے کیا کیا، بجائے ماننے کے بعضوں کا تو انکار کیا، بعضوں کو قتل کر دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی. قرآن مجید میں عورت کا ذکر نام کے ساتھ نہیں ہے، حالانکہ عورتوں کا ذکر ہے لیکن نام کے ساتھ ذکر نہیں. ایک عیسیٰ کی والدہ ایسی ہے جن کا نام کے ساتھ ذکر ہے، حالانکہ موسیٰ کی والدہ کا ذکر بھی ہے. مصر کی اہلیہ کا نام بھی ذکر بھی ہے، فرعون کی اہلیہ کا نام ذکر بھی ہے، حضرت لوط کی اہلیہ کا ذکر بھی ہے، بہت ساری خواتین کا ذکر ہے، حضور کی بیویوں کا، بیٹیوں کا ذکر ہے، لیکن نام کے ساتھ کہیں نہیں. لیکن مریم کی، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام مریم، یہ نام کے ساتھ ہے. یہ اس غلط نظریے کی تردید کے طور پہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا حصہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو قرآن اس بات کو پیغام کے انداز میں کہتا ہے عیسیٰ تو مریم کا بیٹا ہے، جس سے عیسائیت کی عقیدے کی ساری بنیاد درم برم ہو جاتی ہے. عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے. یہ اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا ذکر نام کے ساتھ. اس لیے ادب یہی ہے، جب اپنے گھر والوں کا ذکر کرنا پڑے تو یوں ہی کہہ دے آدمی میرے گھر والے، نام نہ لے، بیٹی، گھر والی، اہلیہ، یہ بہتر انداز ہوتا. میں حرام نہیں کہہ رہا، میں بہتر انداز کی بات کر رہا ہوں. بہتر انداز یہی ہوتا. کون ساتھ تھا؟ کہہ دیا زینب میرے ساتھ تھی. ارے میں یوں کہہ دوں نا، اہلیہ میرے ساتھ تھی، گھر والی میرے ساتھ تھی، یہ اچھا انداز، یہ ادب ہے، اچھا انداز ہے، یہ عزت دی اللہ نے. اس کے نام کو بھی اللہ نے عزت دی، عورت کے نام کو بھی اللہ نے عزت دی، احترام دیا. آپ کی قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کو سونا کو سڑک پہ رکھ دیتے ہیں. جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے گھر میں سب سے اہتمام سے سنبھال کے رکھی جاتی ہے، سب سے سنبھال کے رکھی جاتی ہے. سب سے قیمتی چیز آپ دو دو بکسوں میں رکھتے ہیں، کمرے کا دروازہ، پھر ایک اور بیگ، پھر ایک چھوٹی سی اور چھوٹی سی بیگ، حالانکہ اس کے اندر تو اڑنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ خود ہی اڑ کے چلی جائے، اور یہاں تو اڑنے کی بھی گنجائش ہے. اس لیے شریعت نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے. قیمتی سرمایہ ہے تمہارے معاشرے کا، تمہاری قوم کا، تمہاری سوسائٹی کا، یہ قیمتی سرمایہ ہے. اس کو خطرات میں نہ ڈالو. تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کے ساتھ ذکر ہے، اور اس کی وجہ میں نے عرض کر دی کہ اس لیے کہ اس غلط عقیدے کی تردید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے اس کی تاکید کی، تائید کی. حضرت جبرائیل کا ایک نام ہے روح القدس، ان کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص نسبت تھی، کہ جب یہ پیدا ہونے لگے تو یہ جبرائیل امیر آئے اور پھونک ماری تو ان کے والدہ حاملہ ہو گئے, اور والدہ پریشان ہوئی تو عیسیٰ جبرائیل امین آئے, حوصلہ اور تسلی دی. پھر یہود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمن تھے, تو جبرائیل امین ہمیشہ ساتھ رہتے تھے حفاظت کے لیے, یہاں تک کہ آخری وقت جب انہوں نے خیال کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پھانسی پہ لٹکانا ہے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ عیسیٰ کو میرے پاس لے آؤ. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ خاص تعلق تھا تو فرمایا کہ ہم نے جبرائیل کے ذریعے عیسیٰ کی خوب مدد کی. اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ ہیں اور قرب قیامت میں واپس آئے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں ہو گیا, اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے ہماری طرف سے قربانی دے دی, انہیں پھانسی بھی لٹکا دیا گیا. یہودی کہتے ہیں ہم نے پھانسی بھی لٹکا دیا, قرآن کہتا ہے نہیں, قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں اٹھا لیا اور پھر اللہ رب العزت انہیں اتاریں گے. اور شریعت محمدیہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت چونکہ قیامت تک کی دی ہے اور آپ کے پیغمبری کا زمانہ بھی قیامت تک کی دی ہے, تو وہ آپ کے پیغمبری کے تحت آ کر دنیا میں زندگی گزارے. تو عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہے, وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, پھر ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی. اور پھر یہ آخری معاملہ, پھر آخری یہ کیا معاملہ ہے کہ جاءکم رسول بما لا تعوا انفسکم, جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تم اکڑ گئے, استکبر تم اکڑ گئے. اکڑ کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کی سب سے بدترین شکل کیا ہوتی ہے؟ حق کے مقابلے میں انکار کر دینا. حق کا انکار کر دینا یہ تکبر کی بدترین شکل ہے. جیسے ظلم کی بدترین شکل کیا ہے؟ شرک ہے. ایسی تکبر کی بدترین شکل یہ کہ حق کے مقابلے میں آ جاتا, میں نہیں مانتا. اب شیطان نے جو تکبر کیا تھا, کیا تکبر کیا تھا؟ ابا واستکبر, تکبر کیا اس نے, تو سینہ کھول کے آ گیا تھا مقابلے پہ, چھاتی دکھا رہا تھا, او پنجوں پہ کھڑا ہوا تھا, اکڑ رہا تھا. کیا وہ کیا ہے تکبر تھا بھائی؟ ابا واستکبر, اس نے حق کے مقابلے میں انکار کیا. تو حق کے مقابلے میں انکار یہ تکبر کی بدترین شکل. تو جب حق آیا ان کے پاس, اور ایسا حق جو ان کے طبیعت کے خلاف تھا اور ان کی خواہشات کے خلاف تھا, تو تکبر کرنے لگے, یعنی اس کا انکار کرنے لگے. اور جو طبیعت کے مطابق ہے ٹھیک ہے. ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں عجیب عجیب قسم کی چیز. ایک آدمی بائیں پاؤں سے مسجد میں ابھی دیکھو یار, بائیں پاؤں سے داخل ہو رہا, دائیں پاؤں سے داخل نہیں ہو رہا. ارے میاں کوئی فرض ہے کیا اگر بائیں پاؤں سے داخل؟ کون سا گناہ کر لیا اس نے؟ کون سا گناہ کر لیا؟ یہاں یہ بڑا شور کر رہا ہے اور اس کو بڑی پریشانی ہے, بائیں پاؤں سے داخل ہو گئے بڑا پانی. ایک آدمی کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے, اتنا بڑا بزرگ ہو گیا تو کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے, انکار کر. اور دوسری طرف اپنا بیٹا فجر نماز نہیں پڑھ رہا, وہاں انکار نہیں ہے, وہاں پریشانی نہیں ہے. عجیب الٹی گنگا ہے. جہاں اپنی افیشنسی دکھانی ہوتی وہاں نہیں دکھاتا, اور جہاں نہیں دکھانی ہوتی وہاں دکھا رہا ہوتا ہے. مستحبات پہ بڑا زور. اب دیکھیں یہ تسبیح نہیں چھوڑے گی, وظیفہ نہیں چھوڑے گی, جس نے پڑھا نا وظیفہ پڑھے گی, اور اس کے اندر گھر میں بڑا اہتمام سے وظیفے کی کتاب پڑھی ہوگی, اور روزانہ ضرور وظیفہ پڑھے گی, لیکن غیبت بھی نہیں چھوڑے گی, حالانکہ وہ چھوڑنا فرض ہے. تو مستحبات پہ اصرار ہوگا, جائز کاموں کا بہت اہتمام ہوگا, نوافل کی بہت فکر ہوگی, لیکن فرائض اور واجبات کا لحاظ نہیں ہو. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اسی کا ذکر فرمایا کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم, جب تمہارے نفسانی کے خواہشات کے خلاف کوئی چیز آئی جو تمہیں پسند نہیں تھی تم اکڑ گئے, چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعضوں کو قتل کرتے رہے. حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا, زکریہ کو قتل کیا, اور بہت سارے پیغمبروں کو ان یہودیوں نے قتل کیا. فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون وقالوا قلوبنا غلف, اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں, یعنی حق کا انکار کر رہے اور فخر بھی کر رہے, حق کا انکار کر رہے اور فخر بھی کر رہے. یہ بدترین گمراہی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے عمل میں کوتاہی لیکن اندر شرمندگی, یہ کسی وقت بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے توبہ کر کے. اور یہ بدترین گمراہی ہوتی جب آدمی گناہ بھی کرے اور فخر بھی کرے, گناہ بھی کرے اور فخر بھی کرے. جب گناہ فخر کی چیز بن جائے گی نا تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی, بلکہ کوئی اس کو روکے گا نا وہ اسے کہے گا پاگل ہے احمق ہے. اور جب آدمی بڑے سے بڑا گناہ کرے لیکن شرمندگی ہو یہ کسی وقت بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے, سچی توبہ کر لی کام بن جائے. تو یہ ایسے نادان تھے کہ غلط بھی کر رہے تھے فخر بھی کر رہے تھے, کہتے تھے ہم تو کسی کی نصیحت سے متاثر نہیں ہوتے, ہم پر کسی کی نصیحت کسی کے نظریات اثر انداز نہیں ہوتے, ہمارا دل تو غلاف میں ہے, ہم اپنے نظریات پہ پکے ہیں بس. اللہ کہتا ہے یہ فخر کی چیز نہیں ہے, حقیقت یہ کہ تم مردود ہو گئے ہو, تم پر اللہ کی لعنت ہے, اور یہ لعنت کا نتیجہ ہے کہ تمہارے اندر سے ہدایت کی سعادت توفیق سلب کر لی گئی, تم تو مردود ہو گئے ہو. اسی کا ذکر فرمایا وقالوا قلوبنا غلف, کہنے لگے ہمارے دل غلاف میں ہیں. نہیں نہیں, بلکہ ان کی کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے. بلعنہم اللہ بکفر, ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں مردود کر رکھا ہے. فقلیل ما یؤمنون, کم ہی لوگ ہیں ان میں جو ایمان لے کے آتے ہیں, کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں. ولما جاءہم, دیکھو بھائی جہالت کی وجہ سے ایمان, آدمی اگر گمراہی کی وجہ جہالت ہونا, گمراہی کی وجہ جہالت ہو, اور کوئی قوم جہالت کی وجہ سے گمراہ ہے, تو بہت امید ہوتی ہے کہ بہت جلد ان کا بہت بڑی تعداد ہدایت پہ آ جائے. اور کسی قبیلے میں کسی گروہ میں لوگ گمراہ ہیں تکبر کی وجہ سے, وہاں پھر امید بہت کم ہوتی ہے. گمراہ دونوں ہیں, ایک جہالت کی وجہ سے گمراہ ہے اور ایک تکبر کی وجہ سے گمراہ ہے. تو جہاں جہالت کی وجہ سے گمراہی ہے وہاں آسان ہے ہدایت پہ لے کے آنا, صحیح معلومات ہو جائے گی ہدایت پہ آ جائے گی. جہاں تکبر کی وجہ سے ہے وہاں ہدایت نہیں آئے گی, اس لیے کہ تو جانتا ہے لیکن انا آڑے آئی ہوئی, خیشات نفسانی آڑے آئی ہوئی. یہ مطلب نہیں کہ جانتا نہیں کہ صحیح کیا غلط ہے, جانتا ہے لیکن انا کا مسئلہ ہے. تو ایسی چیز ہے بھائی, وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم, یہی وجہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعض امتی ایسی ہیں جن کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے, لاکھوں لوگ مسلمان, ایک ایک آدمی کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ, بڑے بزرگ, لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ان کے ہاتھوں پہ, لیکن ہمارے نبی کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگ مسلمان نہیں ہوئے. کیونکہ آپ کا واسطہ متکبرین سے تھا اور آپ کی امت کا واسطہ جہلا کے ساتھ تھا. جہلا میں لوگ زیادہ ہدایت پہ آ گئے, متکبر. ابو جہل تو جانتا تھا کہ آپ سچے ہیں, ابو لہب بھی جانتا تھا آپ سچے ہیں, لیکن انا آڑے تھی, جہالت نہیں تھی وہاں, تکبر تھا, متکبر تھا. تو جہاں متکبرین ہونا وہاں ہدایت مشکل ہوتی ہے, اور جہاں جہالت ہو وہاں ہدایت کی فضا بنانا آسان ہوتا ہے, وہاں ہدایت کی فضا بنانا آسان ہو جاتا ہے. ابا واستکبر وكان من الكافرين. اچھا بلغناهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن آیا جو تورات کی تصدیق بھی کرتی تھی. ارے بھیا تم اگر تورات کو مانتے ہو تو قرآن بھی تو تورات کی بات کر رہا ہے, اور جو کچھ تورات کے اندر موجود ہے اس کی تصدیق تو قرآن سے ہوتی ہے. اگر قرآن تورات میں موجود تھی کہ ایک پیغمبر آئیں گے تو وہ پیغمبر کہاں آئیں گے, تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وہ یہ پیغمبر یہ ہیں. تو کتاب آئی اور جو تصدیق کرنے والی تھی تورات کی بھی جو پہلے سے ان کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. ان کے طرز عمل دیکھو, باوجود ہے کہ یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعا مانگ کرتے تھے. یہ کہتے تھے کتاب تورات میں ایک رسول کا ذکر ہے, جب وہ رسول آئے گا ہم اس کی قیادت میں بت پرستوں کا مقابلہ کریں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر دنیا کو دنیا کے فاتح بنیں گے. یوں کہا کرتے تھے. وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ, تو اس کا انکار کر بیٹھے, بس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر. یہ کافر کیوں ہے بھائی, حالانکہ تو جانتے تھے. تو جاننا اور ہوتا ہے ماننا اور ہوتا ہے. جانتا تو شیطان ہی بہت ہے لیکن مانا نہیں اس نے. تو جب آدمی جانتا ہو اور مانے نہیں تو کافر ہوگا. تو جانتے تو تھے کہ یہ وہی رسول ہے جس کی علامات تورات میں موجود ہیں, جس کے بارے میں ہمارے بڑے بوڑھے بتایا کرتے تھے. ہے تو وہی, جانتے تھے لیکن مانا نہیں, انکار کیا. تو ان پر اللہ کی لعنت ہوئی. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. پوری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے. یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہے ہیں. ان کو حسد ہو گیا, ان کو حسد ہو گیا, جلن ہو گئی کہ یہ پیغمبر جو ہے یہ عربوں میں کیوں آیا ہے, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کیوں آیا ہے, یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا. یہ جلن ہو گئی. اس جلن کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کیا. یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے اس کے لیے منتخب فرما لے. تم تو اللہ کی فضل کے تفسیم کرنے کے لیے نہیں اللہ نے تمہیں رکھا. فباؤ بغضب علی غضب, چنانچہ اس جلن کی وجہ سے غضب بلائے غضب لے کر لوٹے. ایک تو جلن اور پھر انکار, تو بار بار یہ اللہ کا غصہ لے کے لوٹے. وللکافرین عذاب مہین, اور کافر لوگ ذلت امیز سزا کے مستحق ہوں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, کہ ایمان لے آؤ جو اللہ کا کلام اترا ہے اس پر ایمان لے آؤ, تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پہ نازل کیا. یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اگر اسی کتاب پر ایمان لے کے آتے جو تورات تھی جو ان پہ اتری تھی تو پھر تو قرآن پر بھی ایمان ضروری تھا. یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. لیکن کہتے یوں ہیں. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ, تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پہ نازل کیا گیا یعنی تورات. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ وہ بھی حق ہے جو ان کتاب کے پاس ہے, وہ بھی حق ہے جو ان کے پاس ہے. اگر اسے صحیح طور پہ مانتے تو پھر انبیاء کو قتل کیوں کیا انہوں نے, نبیوں کو قتل کیوں کیا, اور اس قرآن کا انکار کیوں کر رہے. فرمایا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین, کہ اگر یہ کتاب جو ان کے پاس ہے وہ ان کی تصدیق بھی کرتی ہے، پیغمبر تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے ہو؟ اگر واقعی تم ایمان والے تو جھوٹے، وہ جھوٹے ہیں، وہ تورات پر بھی صحیح ایمان نہیں لاتے. ہم ایمان لاتے ہیں، ہم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی رکھتے ہیں، زبور بھی رکھتے ہیں. ہمارا پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی، حضرت داؤد بھی ہمارے پیغمبر ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے. قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ساری کتابیں اپنے اپنے وقت میں سچی تھیں. اب آخری شریعت قیامت تک وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی. اب آخری رسول اور پیغمبر وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ. ہم سارے پیغمبروں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے. یہودی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرتے تھے، محمد الرسول اللہ سے دشمنی کرتے تھے، عیسائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرتے تھے، مسلمان حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا بزرگ سمجھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبری اور بزرگی کے قائل ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سید الانبیاء، سارے نبیوں کا سردار مانتے ہیں. یہ مسلمان ہے جو سب کو مانتا ہے اور سب پر ایمان رکھتا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا، سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک. جی بھائی کوئی سوال؟ دوسری قومیں کون تھی؟ حضرت آدم کے بعد تو حضرت نوح کا زمانہ آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت نوح کے پھر اولاد ہوئی، اسی اولاد سے پھر یہ بنی اسرائیلی پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے تو شریعت کا بہت تھوڑا سا حصہ تھا. حضرت نوح کے جب سیلاب آیا اور سیلاب کے بعد جو قوم بچ گئی 83 آدمی نوح کی کشتی میں، اسی سے پھر یہ نسلیں چلی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پورا تذکرہ چونکہ بنی اسرائیل کا ہے اس وجہ سے. بہت تھوڑی بھی، بہت مہنگی، بہت تھوڑی. جی 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 جی. اور ہے تو مسلمان لیکن ایمان کمزور ہے، عمل کرنے کی ہمت نہیں. نہیں، پنجتن پاک کا تعلق اس سے نہیں ہے. نہیں نہیں، پنجتن پاک کا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو دور آیا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد وہ تو اہل بیت کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے، پنجتن پاک اس کو منسوخ کرتے ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو بزرگ تھے جس کا سورہ نوح میں ذکر ہے، ود سواغ یغوث، یہ جن کی پوجا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو مشہور بت بنے، پھر پہلے بزرگ ہستیاں تھیں، اللہ والی تھیں، پھر بعد میں ان کی تصویریں بنا دی گئیں کہ ہمیں یاد، ان کی یاد باقی رہے، پھر تصویروں کے بعد ان کو تراش کر ان کی مورتیاں بنا دی گئیں تاکہ ہمیشہ ان کی تصویریں محفوظ رہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے سامنے نذرانے رکھے گئے، اور آہستہ آہستہ پھر ان کی پوجا کرنے لگ گئے، اور پھر انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھنے لگ گئے. تو قرآن میں ان کا ذکر ہے سورہ نوح کے، وہ پانچ بڑے بزرگ جن کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کی وہ الگ ہے. جی بھائی، فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اگر کوئی صحیح نظام کے مقابلے میں آ گیا تو پھر وہ باغی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ باغی ہے، پھر اس کا حکم اور ہے. یہ مسلمانوں کے بارے میں جو بظاہر مسلمان لگتا ہے. فَإِن فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اگر مسلمان دو گروہ آپس میں لڑ کھڑے ہوں تو انصاف کے ساتھ یعنی شریعت کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن پھر بھی کوئی اسلام کو اگر نہیں مانتا اور اسلامی احکام پہ عمل نہیں کرتا تو پھر اس کے مقابلے میں اس کو سزا دی جائے. تو اگر کوئی کفر اور منافقین کا گروہ ہے جو اسلام کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے یا اسلامی نظام کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے تو پھر اس کا حکم الگ ہو. ٹھیک ہے، ہاں فرمائیں. نہیں، بالکل نہیں. وہ تو ایک دعوت کی بات تھی، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک آدمی ایک چیز پہ عمل نہیں کرتا اور دوسروں سے کہتا ہے کہ بھائی تم یہ عمل کر لو، تو ایک اچھی بات ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے. یہ تو دوسری بات ہے، یہ تو بالکل الگ ہے. یہ تو آدمی اس پہ انکار کر رہا ہے، مانتا پڑتا عمل ہی نہیں کرتا. یہ نہیں کہ اس کے اندر طلب ہے، یہ تو عمل ہی نہیں کرتا. یعنی ایک آدمی فجر پڑھتا ہی نہیں ہے اور اس کو فکر بھی نہیں ہے. ہاں اگر ایک آدمی فجر نہیں پڑھتا اور دوسروں کو ترغیب دے رہا ہے کہ فجر پڑھ لو اس نیت سے کہ اللہ کرے مجھے اللہ توفیق دے دے، مبارک ہے، مطلب مبارک ہے. بیٹے عیسائیوں کا تین مختلف عقائد ہیں، ان کے آپس میں فرقہ واریت ہے ان کے اندر بھی، ان کی کتابیں بھی مختلف ہیں، اب تو بہت ساری بن چکی ہیں، ٹھیک ہے نا. بنیادی طور پہ تین مختلف عقائد ان کے ہاں موجود ہیں. ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ خدا تین حصوں کا نام ہے، جبرائیل، ایک مریم، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک جسے کہیں کہ کوئی اور ہستی، تینوں کو ملا کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے. اور ایک ان کا عقیدہ یہ کہ اللہ خود آسمانوں سے زمین پہ آ گیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں، ٹھیک ہے نا. تو ان کے اندر بھی فرقہ واریت ہے، تو ان کے یہاں یہ مختلف قسم کے یہ نظریات موجود ہیں. ان کا عقیدہ یہ کہ سولی پہ چڑھا دیا، جو بار وہ تو انکار کرتے ہیں نا، وہ تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ عیسائی سے دوبارہ آئیں گے، انکار کرتے ہیں. وہ تو قرآن ہمیں کہتا ہے نا بررفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، ٹھیک ہے نا. وہ تو انکار کرتے ہیں اس کے، ہم پہچان لیں گے انشاءاللہ. وہ تو اگر پہچانے جب قرآن کو مانیں گے تو پہچانیں گے نا بیٹے، اگر قرآن کو نہیں مانیں گے تو نہیں پہچانیں گے. سب تو نہیں ہوں گے، لیکن جو نہیں ہوں گے تو ان سے عیسیٰ علیہ السلام ان کا مقابلہ کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں قرآن کی حقانیت واضح ہو جائے گی نا، قرآن کی حقانیت واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور احادیث کے اندر بھی اس کی بہت ساری مثالیں اور اس کی علامات موجود ہیں، پہچان ہو جائے گی. اچھا، اور سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک.